اپنے مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرو. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ایمان والو, جو حلال اور پاک رزق اور مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تو یہاں پہ طیبات کی جو قید ہے, جو شرط ہے, اس نے ہمیں بتایا کہ جو کچھ خرچ کیا جائے اللہ کے لیے وہ اللہ تعالی. تو یہاں پہ طیبات کی جو قید ہے, جو شرط ہے, اس نے ہمیں بتایا کہ جو کچھ خرچ کیا جائے اللہ کے لیے وہ اللہ تعالی کے شایع نشان ہونا چاہیے, یعنی وہ حلال اور پاک ہونا چاہیے. اس لیے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک اور صاف ہے, وہ صرف پاک اور صاف چیز ہی قبول کرتے ہیں. حرام یا مشکوک شبہ والا مال یا حرام مال یا حرام کمائی اس میں سے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا. تو یہ شرط ہے کہ جو مال خرچ کیا جائے وہ حلال ہو, ورنہ کیا ہوگا. صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب له. ایک شخص کا ذکر کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لمبا سفر طے کر کے آتا ہے اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے. لمبا سفر کیا اس نے اور اس لمبے سفر کی وجہ سے تھکاوٹ کے آثار اور گرد و غبار اور مٹی جس کے بالوں اس کے چہرے اور اس کے جسم پہ موجود ہے, اشعث اغبر, غبار آلود جسم لیے ہوئے یہ طویل سفر کر کے اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے. یمد یدیہ الی السماء, اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اٹھاتا ہے اور پکارتا ہے یا رب یا رب. لیکن اس کی غذا حرام کی, اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اور اس کے جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ حرام کے. ارشاد فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, اس کی بات کیسے سنی جائے. اگر کمائی حرام ہے یا مشکوک ہے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے متفق علیہ حدیث میں جس کے راوی نعمان ابن بشیر ہیں رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, اور اس حلال اور حرام کے درمیان ایک تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں مشکوک شبہ والی چیز, وبینہما مشتبہات, ان دونوں کے درمیان ایک تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں شبہ والی. تو اور اس شبہ والی چیز کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ کہاں سے آیا, یہ گوشت اور یہ مال اور یہ چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں یورپ سے آتی ہیں, کبھی تحقیق کی ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. ورنہ آپ میں اتنے سادہ لوگ ہیں, پیسے کمانے میں کوئی سادہ نہیں ہے, دنیاوی معاملات میں ہم میں سے کوئی بھی سادہ نہیں ہے. بازار جائیے شاپنگ کرنے کے لیے, کوئی کپڑا خریدنا ہو, کوئی چیز خریدنی ہو, 10 دکانوں پہ چکر لگائیں گے, اس کے بعد چیز خریدیں گے. لیکن کھانے پینے کے معاملے میں, دوسری چیزوں کے معاملے میں ہم اتنے سست اور اتنے کاہل اور اتنے یعنی غیر ذمہ دار واقع ہوئے ہیں کہ بغیر تحقیق کیے ہوئے چیزیں خرید لیتے ہیں, اور وہ آتی یورپ سے ہیں, اور اس کا مشاہدہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑے کرتون پر جس کے اندر مچھلیاں آئیں تھیں باہر سے, ان مچھلیوں کے کرتون پہ لکھا ہوا تھا کہ مذبوحۃ علی الطریقۃ الاسلامیہ, یہ شریعت کے مطابق ذبح کی گئی ہیں, جبکہ مچھلی ذبح نہیں کی جاتی. تو چونکہ وہ ہر ایک چیز پہ ایک مہر لگا دیتے ہیں, تو اس لیے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں یہ حلال ہے حرام ہے, کہاں سے آیا ہے. اس لیے کہ غذا پیٹ میں جو ہے, اگر ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا تو ساری عبادت وہ اس کے قبول ہونے میں شک ہوتا ہے اور وہ قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں اپنی کمائی, جو ہم کمائی کماتے ہیں, جو کھاتے پیتے ہیں, اس کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک صاف ہے, صرف پاک صاف چیز ہی قبول کرتا ہے, حرام یا مشکوک چیز قبول نہیں کرتا. تو قرآن کی کثیر اور بہت زیادہ آیات ایسی ہمیں ملتی ہیں جن میں ایمان والوں کو رغبت دی جا رہی ہے کہ لوگوں اپنے مال میں سے اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالو, اور یہ تم اپنے مال میں سے جو کچھ حصہ نکالو گے یہ یتیموں, بیواؤں, غریبوں, مفلسوں, نادار لوگوں اور غریب مسلمانوں پر خرچ ہوگا, جو تمہاری ملت کے افراد ہیں جن کی خدمت کرنا, مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تو یہ مال جو تم اچھے اداروں کو دیتے ہو اور فلاح و بہبود کے اداروں کو تم دیتے ہو, تو یہ مال رائے گا نہیں جا رہا, یہ غریب اور مستحق لوگوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے اور اس کا اجر اور ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے, اللہ کے ہاں یہ چیز محفوظ ہے. حشر کے میدان میں تم اس کا بدلہ پاؤ گے جب تم یہ دیکھو گے کہ اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب, اللہ کی مغفرت یہ اس وجہ سے تمہیں دی گئی کہ تم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نام پہ اخلاص کے ساتھ اس کے بندوں کی مدد کے لیے تم نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالا تھا. اس لیے انفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرو. ایک متفق علیہ حدیث میں, حدیث قدسی ہے, اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, انفق یا ابن آدم ینفق علیک, اے ابن آدم خرچ کرو تم پر بھی خرچ کیا جائے, اگر تم اللہ کے لیے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا. کیونکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا, وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ, سورہ سبا 22 سے 12 کی آیت نمبر 39 میں, وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ, جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دیتا ہے, اس کا نعم البدل تمہیں ضرور ملے گا. فہو یخلفہ اخلاف سے قائم مقام, اس کا نائب, اس کا نعم البدل. تو اگر تم 5 روپے دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس 5 کے بدلے تمہیں 500 سے زیادہ دے گا, اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا اور کون ہے, ومن اصدق من اللہ قیلا, وہ یہ کہتا ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلف, اس کا نعم البدل اللہ تمہیں ضرور دے گا. دنیا میں تمہارے مال میں برکت ہوگی اور آخرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور نجات اور مغفرت سے نوازے گا. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ما نقصت صدقۃ من مال, مال میں سے صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا, مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, جس طرح سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی صدقات کو بڑھاتا ہے, اس کی نمو کرتا ہے, اس کی نشو نما ہوتی ہے. تو جو اپنے مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے باقی مال کی نشو نما اللہ فرماتا ہے, اور جس کے مال کی نشو نما اللہ فرمائے تو وہ مال کم کیسے ہو سکتا ہے. اور جس طریقے پہ ایک متفق علیہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. فرمایا کہ اگر من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا يقبل الله الا طیبا، جو اپنی حلال کمائی میں سے کھجور کی قیمت کے برابر صدقہ کرے، بعدل تمرة، کھجور کی قیمت کے برابر جو شخص صدقہ کرتا ہے اپنے حلال مال میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ يُقَبِّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ اس کو قبول کرتا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ مبارک میں اللہ اس کو لے لیتا ہے، اور اس کے بعد ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی نشو نما کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے اس کے مالک کے لیے. كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، جیسے تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے ہاں گائے بھینسیں وغیرہ ہوتی ہوں اور کسی گائے نے ایک بچہ دیا ہو، تو جس طرح تم اپنے اس بچھڑے اور اس گائے کے بچے کو پالتے ہو چھوٹی سی عمر سے، پالتے ہو پالتے ہو پالتے ہو حتیٰ کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس طریقے پہ اللہ تعالیٰ تمہاری کھجور کی قیمت کے برابر والے صدقے کو اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر پالتا ہے بڑھاتا ہے. حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ بڑے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی کھجور کا جو ایک دانہ ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ نصف ریال بھی نہیں، اس سے بھی کم ہے، ربع ریال سے بھی کم ہے. تو اتنی چھوٹی مقدار میں اگر آپ حسن نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کوئی چیز خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا 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 کے ایک بڑے پہاڑ کے برابر کر کے آپ کو اتنا اجر ثواب دے. اور سب سے بڑھ کے یہ، کیا یہ کم خوش نصیبی ہے کہ ہم جیسے کمزوروں اور سیاکاروں کا صدقہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ مبارک میں دے؟ اخلاص ہو اور نیت صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اتنے بڑے اجر اور بدلے اور ثواب سے اس شخص کو نوازتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. اور ایک اور متفق علیہ حدیث میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو خواہ وہ آدھی کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یعنی آدھی کھجور کے برابر صدقہ کر کے اگر جہنم سے بچ سکتے ہو تو یہ بھی کر گزرو. معلوم یہ ہوا کہ اگر اخلاص کے ساتھ آدھی کھجور، یعنی کھجور کا جو دانہ ہوتا ہے، آدھے دانے یعنی کھجور کے دانے کے جو آدھا دانہ ہے اس کے برابر اگر تم صدقہ کرو اخلاص کے ساتھ اور اس کو اللہ قبول کر لے، تو یہ چیز بھی تمہارے لیے جہنم سے چھٹکارے کا سبب بن سکتی ہے. اسی لیے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور کے برابر بھی اگر جہنم سے بچ سکتے ہو، آدھی کھجور دے کر یا آدھی کھجور کے برابر کی قیمت دے کر تو بچنے کی کوشش ضرور کرو. تو جب اتنی چھوٹی مقدار میں صدقہ جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اس کا اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، تو وہ لوگ کہ جو بہت زیادہ مال اپنا اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنی ملت اسلامیہ کے جو دوسرے مستحقین مسلمان عورتیں اور مرد ہیں ان کی خدمت کے لیے اپنا مال وقف کرتے ہیں، تو ان کے اجر اور ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے اجر اور ثواب کا عالم کیا ہوگا جب اتنی تھوڑی مقدار میں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے پہ اللہ اتنا بڑا اجر اور ثواب دیتا ہے. اور پھر ہمارے سامنے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے آپ تھے. یہی وجہ ہے عقبہ بن مالک، یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عصر کی نماز مسجد میں پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا اور بھاگتے ہوئے تیزی سے اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے. فتخطى رقاب الناس، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے تیزی کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، تو ففزع الناس من سرعتی، تو لوگ بڑے حیران ہوئے اور پریشان ہوئے کہ اچانک کون سا ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ آپ سلام پھیرتے ہی بھاگتے ہوئے آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ذکرت شیئا من تبر عندنا فکرہت ان یحبسنی فامرت بقسمتی. نماز کے دوران مجھے خیال آیا کہ ہمارے گھر میں چاندی کا یا سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا حصہ پڑا ہوا ہے اور مجھے نماز میں اس کا خیال پریشان کیا رہا، اس لیے میں نے سلام پھیرا اور فوراً پہلی فرصت میں گھر جا کے گھر والوں سے کہا کہ اس کو فوراً اللہ کے نام سے صدقہ و خیرات کر کے دے دو. یعنی اپنے گھر میں چھوٹا سا ایک ٹکڑا جو آدھے درہم و دینار کے برابر ہوتا ہے، اس کا وجود بھی آپ گھر میں برداشت نہیں کرتے، بلکہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو گھر سے نکالو، اللہ کے لیے خرچ کرو. تو ان کا کیا بنے گا جو ارب ہا اور کروڑ ہا روپیہ اور اتنے روپے کے برابر سونا اور چاندی اور دوسری چیزیں دبا کے قارون بن کے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو دوسروں کا مال، تم میں سے کون ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مال کو دوسروں کے حوالے کر کے چلا جائے، اور کون ہے جو دوسروں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا ہے، اس لیے کہ جو کچھ تم اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے وہ تم سے رہ جائے گا، اور جو رہ جائے گا یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو دوسروں کا ہے، اس لیے اس کو کسی اور کے لیے نہ چھوڑو، اللہ کے لیے وقف کرو، اللہ کے نام سے دے دو. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ اسوہ ہے کہ آپ نے دولت کو خزانہ نہیں بننے دیا، کنز وہ دولت کے جو اللہ کے نام پہ خرچ نہ کی جائے، جس کو خزانہ بنا کر انسان اس پر بیٹھ جائے. تو یہ منفق اور متصدق، وہ جو کہ صدقہ کرتا ہے اور وہ جو کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، یہ روپیہ اور یہ پیسہ جو آپ دینی مدارس کے لیے دیتے ہیں یا مسجدوں کے لیے دیتے ہیں یا یتیم خانوں کے لیے دیتے ہیں یا ہسپتالوں کے لیے دیتے ہیں یا غریب بچیوں کی شادی کے خرچ کے لیے دیتے ہیں یا بیواؤں، یتیموں، مفلسوں، ناداروں، مسکینوں، محتاجوں، ان کی مدد، معذوروں، ان کی مدد کے لیے پیسہ جو آپ دیتے ہیں، اور وہ مال جو مسلمان غریب طلبہ کے علم کے حصول پہ خرچ کیا جاتا ہے، وہ مال اور وہ پیسہ اور وہ توانائی جو ملت اسلامیہ کی ترقی کے لیے خرچ کی جاتی ہے، اس میں جو جو لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر اور ثواب کے مستحق ہیں. اس لیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. ایک روپیہ جو آپ نے دیا اس کا اس میں حصہ پڑ گیا جہاں پہ ایک بہت بڑا ادارہ بن رہا ہے، وہاں لوگ آئیں گے، علم حاصل کریں گے، اس علم کو پھیلائیں گے، اس پر عمل کریں گے، دینی نشر و اشاعت ہوگی، قرآن کے علوم کی نشر و اشاعت ہوگی، حدیث کے علوم کی نشر و اشاعت ہوگی، وہ ہسپتال جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوگا، وہ بچے اور وہ بچیاں جو شادی کرنے کی عمر تک پہنچ چکی ہیں اور واجب ہے کہ ان کی شادی ہو لیکن غربت اور کمزوریوں اور مجبوری کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکتی، ان کی اگر شادی ہوگی، ایک نوجوان کو اگر آپ نے زنا جیسے جرم سے بچا کے نکاح کے عفت والے دور میں آپ نے داخل کیا، اس کے بعد زندگی میں جتنی نیکیاں کرے گا آپ کا اس میں حصہ ہے کہ نہیں؟ یقیناً حصہ ہے. تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ مال جو کہ قلیل مقدار میں ہم مستحقین کے نام پہ دیتے ہیں، اس سے ہمیں اجر اور ثواب کتنا ملتا ہے؟ اگر اجر اور ثواب کو دیکھ لیں تو یقین کیجئے ہم میں سے کوئی آدمی بھی جس مال کو جمع کیے ہوئے ہیں کبھی بھی جمع نہیں کرتا، اور وہ کہیں یہ تو بیوقوفی ہے کہ اتنی بہترین چیز مجھے مل رہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت وہ مل رہی ہے، اس پہ چند روزہ راحت کو میں ترجیح دوں؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور اس سے قرآن نے منع کیا ہے کہ یہ تجارت نہ کرو. یہ تجارت جو تجارت اس چیز پہ مشتمل ہے کہ ہدایت کے بدلے تم گمراہی کو لیتے ہو، یہ غلط ہے. خیر اور بھلائی اس کو تم قبول کرنے کے لیے لپکتے ہوئے جاؤ، اور جہاں شک و شبہ ہے ان سے اور جہاں گناہ ہوتے ہیں, اور جو لوگ گناہوں کے عادی ہیں اور جن کی مجلسیں اور جن کی محفلوں میں گناہ ہوتا ہے ان سے تم دور رہو, ان سے اپنا تعلق کبھی مت جوڑو. اور وہ کہ جو اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے, بینکوں میں جمع کیا ہوا ہے انہوں نے, یا جائیداد پہ جائیداد, کوٹھی پہ کوٹھی, گھر پہ گھر اور زمین پہ زمین اور زیور پہ زیور خریدتے اور بناتے ہیں, ان کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وہ لوگ کے جو سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کے جمع کیے ہوئے ہیں اور اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. قیامت کے دن یہی خزانہ اور یہی مال اور یہی پیسہ, یہی جائیداد آگ کی شکل میں اس انسان کی پیشانی, پیٹھ اور پیٹ, اس کو اس آگ سے اذیت اور تکلیف اور عذاب دیا جائے گا. فتکوا بها جباہ, اس کو برابر کیا جائے گا اور یہ آگ اس کے جسم پہ پھیر دی جائے گی, جس طریقے پہ تم استری کپڑوں پہ پھیرتے ہو, کوئی کے معنی استری کرنا, تو فتکوا یہ جو بدن ہے یہ آگ کے عذاب میں اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا, اور وہ عذاب ہے چکنا چور کر دینے والا عذاب. وما ادراک ما الحطمہ, وما ادراک ما الحاقہ, وما ادراک ما القارعہ, یہ جہنم والا عذاب ہے. ان لوگوں کو یہ آگ والا عذاب ملے گا جو اپنے مال میں سے اللہ کے لیے حصہ نہیں نکالتے اور اس کو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے. اور اسی طریقے پہ جہاں یہ ضروری ہے کہ مرد اپنی اپنی کمائیوں اور اپنے اپنے پیسوں اور اپنی جائیداد وغیرہ میں سے اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ نکالتے رہیں, اسی طرح خواتین پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے زیورات اور ان کے پاس جو پیسے ہیں اس میں سے اللہ کے نام پہ برابر خرچ کرتی رہیں. متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواتین سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تصدقنا یا معشر النساء ولو من حلیکن, اے عورتوں صدقہ کیا کرو, ولو من حلیکن, خواہ تمہارے زیورات میں سے کیوں نہ ہو, جو زیورات پہنتی ہو اس میں سے بھی اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو. یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمیں سسرال سے ملا ہے یا والدین اور بہن بھائیوں نے دیا ہے تو یہ اس پہ ہمارا حق ہے, یہ ہم خرچ نہیں کریں گی. جو شوہر بنا کے دے گا بعد میں تو پھر اس میں سے ہم خرچ کریں گی. جو کچھ آپ کے پاس جتنا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور آپ اللہ کی رضا کے لیے نکالیں. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو خطبے میں خاص طور پہ دوسرا خطبہ آپ کا خواتین کے لیے نصیحت پہ مشتمل ہوا کرتا تھا. عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن. نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور اس کے بعد آپ خواتین کی طرف تشریف لے گئے جہاں خواتین نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئی تھی اور آپ کے ساتھ بلال بھی تھے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو وعظ و نصیحت کی اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا. فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بلال نے اپنا ایک چادر بچھائی اور عورتوں نے اپنے زیور اتار اتار کے اس چادر میں جمع کرنے شروع کر دی. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار. اے عورتوں تم استغفار بھی کثرت سے کیا کرو اور صدقہ بھی کثرت سے دیا کرو. فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے, اس لیے خواتین کو خاص طور پہ اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ایک تو استغفار کی کثرت رکھیں, اپنی زبان کی حفاظت کریں کسی کی غیبت سے, جھوٹ سے, بہتان وغیرہ سے, اور جو زیور اور جو کچھ ان کے پاس ہے اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق اس میں سے وقتاً فوقتاً ہر ہفتے, ہر مہینے, ہر کچھ عرصے کے بعد تھوڑا بہت جتنی آپ کی طاقت ہے اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرتے رہیں. ایک انگوٹھی دے دیں, کبھی یہ ہے کہ ایک چوڑی دے دیں, جو کہ اگرچہ زیور عورت کی کمزوری ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے اپنے زیور کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا, لیکن اگر جنت اور اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کا تصور کریں تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو اس لیے مسلم خواتین پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے زیورات میں سے اور اپنے پیسوں میں سے ضرور صدقہ اور خیرات بہرحال کرتی رہیں, اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا خاص طور پہ حکم دیا ہے. اب یہ جو صدقہ اور خیرات انسان کرتا ہے اس میں دو اہم پہلو ہیں. ایک پہلو تو ہم نے یہ سمجھا کہ جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے یہ حلال ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ انسان خرچ کرتا ہے اس کی دو شکلیں ہیں, یا تو اس کو علانیہ خرچ کیا جائے اور یا اس کو چھپ کے خرچ کیا جائے کسی کو بتائے بغیر. اب جو شخص خرچ کر رہا ہے اس کی نیت پر ہے, اگر کہیں ایسا موقع اور ایسا ماحول ہے کہ وہاں اگر چھپ کے آپ خرچ کریں گے تو دوسرے لوگوں میں شاید ترغیب پیدا نہ ہو, اور آپ کی نیت یہ ہے, آپ کی نیت میں دکھاوا نہیں ہے, اب آپ کے دل میں کیا ہے یہ تو آپ کا اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں, اس لیے ہم یا آپ کسی شخص کی نیت پہ نہ تو حملہ کر سکتے ہیں نہ کسی شخص کے بارے میں یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہ تو ریاکاری کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, یہ تو نام و نمود کے لیے کر رہا ہے, یہ تو شہرت کے لیے کر رہا ہے. واللہ اعلم, ہمیں اس کا علم نہیں ہے, لیکن جو شخص کر رہا ہے وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے. اس لیے اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ محفل کا رنگ ایسا ہے, ماحول ایسا ہے کہ اگر آپ نے کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ فلاں صاحب نے یا ہمارے ایک ساتھی, ایک صاحب, ایک دوست, ایک بھائی نے 1000 ریال ہمارے اس ادارے کے لیے دیا ہے, اور اس نے اس ساتھی کی اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اس سے دوسرے لوگوں میں ترغیب پیدا ہو, وہ بھی خرچ کریں, ان کے ہاتھ کی اپنے جیبوں تک پہنچے, اگر یہ مقصد ہے تو یہ جائز ہے, بلکہ یہ بہت ہی اچھا اور مستحسن عمل ہے, اس سے دوسروں کے اندر ترغیب پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے نفس خوش ہوگا, نفس موٹا ہوگا, ریاکاری اور شہرت کی بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ چپکے سے یہ کام کیجیے. جو کچھ دینا چاہتے ہیں ذمہ دار آدمی کو چپکے سے آپ یہ چیز دے دیں کہ یہ میں اللہ کے نام پہ آپ کو دیتا ہوں. ایک متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی وہ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا, جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن نفسا نفسی ہوگی, پیغمبر تک یہ کہیں گے, جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے, پیغمبر بھی اس دن کیا کہیں گے, رب سلم رب سلم, نفسا نفسی ہوگی اس دن, امتی بھی پریشان, نبی بھی پریشان. 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا, ہر آدمی اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, بعض لوگ گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے, بعض رانوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے, اور بعض پورے کے پورے پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے. اس دن 7 قسم کے آدمیوں کو عرش الہی کا سایہ ملے گا. سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. امام عادل, سب سے پہلے جو جماعت ہے, امام عادل انصاف کرنے والا حکمران,
وہ بادشاہ وہ حکمران جو انصاف کرتا تھا اللہ سے ڈرتا تھا. امام عادل اس کو بھی وہاں عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی. اور دوسری قسم شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی نوجوانی اور جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. جوانی کے ایام میں اس نے اپنی اس جوانی کو فلموں میں, موسیقی میں اور مار دھاڑ میں, فساد میں یا بری سوسائٹی اور بری محفلوں میں بیٹھنے اور برے دوستوں کے پاس بیٹھنے میں فضول یوں ہی ادھر ادھر ضائع نہیں کیا, بلکہ اپنی اس جوانی کے بہترین زمانے کو اپنے مذہب کے لیے, اپنی ملت کے لیے وقف کر دیا. یہ میری جوانی اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے, اور میرے دین کے لیے ہے, میری ملت کے لیے ہے. جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں اپنی ملت کی خدمت کروں گا. اس نوجوان کو بھی اللہ تعالی عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. تو نوجوانوں, یہ جو ٹکڑا ہے حدیث کا, یہ ہر نوجوان اپنے دل پر اس کو نقش کر لے. کہتے ہو تم نا کہ جوانی بڑی مستانی ہے. یہ جو جوانی کا زمانہ ہے یہ